عوام الناس کے بعض اعتراضوں کا جواب اور میاں عبدالحق غزنوی کے لیے ایک ہدیہ۔ پہلا اعتراض، اگر آتھم نے حق کی طرف رجوع کیا تھا تو اس کے آثار کیوں اس میں ظاہر نہیں؟ جواب، در حقیقت یہ رجوع فرعونی رجوع کے موافق تھا نہ حقیقی رجوع کے موافق۔ فرعون جب رجوع کرتا تھا تو عذاب دور کیا جاتا تھا اور یہی عادت اللہ ہے، اور اس عادت اللہ کی تصدیق میں یہ آیت بھی گواہ ہے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، یعنی اے رب ہم سے عذاب کھول دے کہ ہم ایمان لائے۔ اور پھر اس کے جواب میں فرماتا ہے، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، سورہ دخان آیت 16۔ یعنی ہم تھوڑی مدت تک عذاب کھول دیتے ہیں اور پھر تم عود کرو گے اور کافر بن جاؤ گے۔ یہ آیت اس بات پر سری نس ہے کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کی تضرع کو قبول کر کے عذاب ڈال دیتا ہے اور جانتا ہے کہ پھر یہ کفر اور فسق کی طرف رجوع کرے گا، اور تضرع یا استغفار سے عذاب ٹالنا قدیم عادت اللہ ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے بجز ایسے شخص کے جو کمال تعصب سے اندھا ہو گیا ہو۔ ماں سوائے اس کے یہ مسلم اور مشہور امر ہے کہ جب ہیبت الہی اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو اس وقت فاسق انسان کی اور صورت ہوتی ہے، اور جب ہیبت کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر اپنی شکاوت فطرتی سے اصلی صورت کی طرف عود کر آتا ہے۔ ایسے لوگ بہتیرے تم نے دیکھے ہوں گے کہ جب ان پر کوئی مقدمہ دائر ہو جس سے سخت قید یا پھانسی یا سزائے موت کا خطرہ ہو، گو یہ بھی گمان ہو کہ شاید رہا ہو جائیں، تو وہ ایسی ہیبت کو مشاہدہ کر کے اپنے فاسقانہ چال چلن کو بدلا لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور توبہ کرتے اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی اس تضرع کی حالت پر خدا تعالیٰ رحم کر کے ان کو اس بلا سے خلاصی دیتا ہے تو فی الفور ان کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ رہائی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اتفاقی امر ہے۔ تب وہ اپنے فسق میں پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں اور چند روز میں ہی اپنی عادات کی طرف رجوع کر آتے ہیں۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں مگر اس جگہ کلام الہی کافی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إلى ذر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، سورہ یونس آیت 13۔ یعنی جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہماری جناب میں دعائیں کرنے لگتا ہے، کروٹ کی حالت میں اور بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر، اور جب ہم اس دکھ کو اس سے دفع کر دیتے ہیں تو ایسا چلا جاتا ہے کہ گویا نہ کبھی اس کو دکھ پہنچا اور نہ کبھی دعا کی۔ پھر ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے،
حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بریح طیبت وفرحوا بها جاءتها ریح ناصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن ننجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق،
سورہ یونس آیت 23 و 24۔ یعنی جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتی کے سواروں کو ایک خوش ہوا کے ساتھ لے کر کشتیاں چلتی ہیں اور وہ ان کشتیوں کے چلنے سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یک دفعہ ایک تند ہوا چلنی شروع ہوتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موج آتی ہے، اور ظن غالب یہ ہو جاتا ہے کہ بس اب ہم گھیرے گئے یعنی مارے گئے، تب اس وقت اخلاص سے خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ اے خدا قادر، اگر اب ہمیں نجات دے تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب خدا تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو پھر اسی ظلم اور فساد کی طرف رجوع کرتے ہیں جس پر پہلے جمے ہوئے تھے۔ اعتراض دوم۔ آتھم صاحب 15 مہینہ میں نہیں مرے، اس سے ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خدا پر جھوٹ باندھا۔ الجواب: کیا نعوذ باللہ یونس نبی نے بھی خدا پر جھوٹ باندھا تھا کہ اس کا وعدہ مقررہ ٹل گیا؟ بلکہ اس وعدہ میں جو ہمارے الہام میں تھا سری شرط تھی، یعنی یہ کہ بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے، لیکن یونس کے وعدہ عذاب میں کوئی بھی شرط نہیں تھی، بلکہ بغیر کسی شرط کے صرف یہ الفاظ تھے کہ 40 دن تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ نے حضرت یونس کی ابتلاء کے لیے اس شرط ایمان کو مخفی رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت یونس پر وہ ابتلاء آیا جو قرآن اور احادیث میں درج ہے۔ اگر اس شرط پر حضرت یونس کو علم ہوتا تو وہ اس شرط کی تجسس کرتے، اور خدا تعالیٰ نے بھی ان کو بذریعہ الہام مطلع نہیں کیا کیونکہ ابتلاء منظور تھا۔ تب وہ اس ملک سے بھاگ گئے اور سمجھا کہ کفار تکذیب کریں گے اور ٹھٹھا کریں گے۔ اس قصہ سے علماء کبار نے بہت کچھ استنباط کیا ہے، چنانچہ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھتے ہیں کہ کبھی مردان خدا کو، جو اس کے خاص بندے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ملتا ہے اور اس کا ایفا نہیں ہوتا، اور یہی بحث فیوز الحرمین میں شاہ ولی اللہ صاحب نے کی ہے اور نظیر کے طور پر انبیاء کے بعض واقعات لکھے ہیں۔ آخر تصفیہ یوں کیا ہے کہ خدا تعالیٰ پر فرض نہیں کہ تمام شرائط اپنے وحی اور الہام کے شخص ملہم پر کھول دے، بلکہ جہاں کوئی ابتلاء منظور ہوتا ہے بعض شرائط کو مخفی رکھ لیتا ہے، جس طرح حضرت یونس کے قصہ میں رکھا۔ اس میں کیا شک ہے کہ حضرت یونس کی پیشگوئی ایک مارکہ کی پیشگوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط کو حضرت یونس پر ظاہر نہ کیا، جس سے ان کو بڑا ابتلاء پیش آیا، اور اس ابتلاء سے حضرت مسیح بھی باہر نہ رہے، کیونکہ جس پیشگوئی سابقہ پر ان کی صحت نبوت کا مدار تھا وہ پیشگوئی اپنی ظاہری صورت کے ساتھ پوری نہ ہوئی، یعنی ایلیا نبی کا دوبارہ دنیا میں آنا، اور آخر حضرت مسیح نے تاویلات سے کام لیا، مگر تاویلات میں نہایت مشکل یہ امر تھا کہ وہ تاویلات علماء یہود کی اجماع سے بالکل برخلاف تھیں اور ایک بھی ان کے ساتھ متفق نہیں تھا۔ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ ایلیا سے مراد یحییٰ ہے اور ایلیا کی صفات یحییٰ میں اترائے ہیں، گویا ایلیا ہی نازل ہو گیا، مگر یہ تاویل نہایت سختی سے رد کی گئی اور حضرت مسیح کو نعوذ باللہ ملحد قرار دیا گیا کہ پہلی کتابوں اور نسخوں سے صریحہ کے الٹے معنی کرتا ہے، اس لیے ایک عیسائی یا ایک مسلمان کے لیے ادب سے دور ہے کہ اگر کسی پیشگوئی کو اپنی صورت پر پوری ہوتی نہ دیکھے تو فی الفور ملہم کو کاذب کہہ دے۔ حضرت مسیح کی بعض پیشگوئیاں اپنے وقت پر بھی پوری نہیں ہوئیں، یعنی وقت کو ہی بتلایا گیا اور ظہور ان کا کسی اور وقت میں ہوا، جیسے دن سے مراد سال لیا گیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بعض وقت دن یا ہفتہ یا مہینہ سے خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک متناسب حصہ زمانہ کا مراد ہوتا ہے، جس کے تمام اجزاء متشابہ اور یکساں ہوتے ہیں۔ پھر جب دوسرا زمانہ آتا ہے جو پہلے زمانہ سے امتیاز اور اختلاف رکھتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرا دن یا دوسرا ہفتہ یا دوسرا مہینہ ہے، مثلا جیسا کہ دن سے مراد وہ وقت محدود ہے جو دو تغیرات کے بیچ میں ہے، یعنی آفتاب کا طلوع اور آفتاب کا غروب، ویسا ہی روحانی طور پر اس محدود وقت کا نام دن ہوگا جو دو روحانی تغیرات کے اندر واقع ہے، جیسا کہ بدر کی فتح کے لیے ایک دن کا وعدہ دیا گیا اور لکھا گیا کہ صرف ایک دن کی میعاد ہے پھر فتح ہوگی، حالانکہ اس دن سے مراد برس تھا، اور دن سے مناسبت یہ تھی کہ یہ فتح بھی دو تغیروں کے اندر تھی، ایک یہ تغیر عظیم کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی شہر سے ہجرت کے طور پر نکلے اور اس آفتاب صداقت نے مدینہ کی طرف رجوع کیا، دوسرے یہ کہ اس آفتاب کا مدینہ منورہ پر طلوع کرنا مکیوں کے لیے غروب کے حکم میں ہو گیا، سو طلوع بھی متحقق ہو گیا اور غروب بھی، جیسا کہ امریکہ میں آفتاب کا طلوع کرنا ہمارے لیے غروب کے حکم میں ہے۔ پس جب وہ آفتاب مکہ سے چھپ گیا اور وہ عاشق الہی ان کوچوں سے نکل گیا، تو پھر مکہ میں کیا تھا؟ ایک اندھیری رات تھی نہ وہ انوار رہے نہ وہ برکات رہے۔ پہلے تو مکہ کو ملائک کی صفوف نے گھیرا ہوا تھا، اور پھر شیاطین کی جماعتوں نے گھیر لیا، نور جاتا رہا اور ظلمت آ گئی۔ اسی کی طرف اشارہ تھا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی خدا ایسا نہیں کہ مکہ والوں پر عذاب نازل کرے اور تو ان میں ہو، کیونکہ وہ آفتاب تھا اور یہ غیر ممکن ہے کہ آفتاب کے ہوتے عذاب کی ظلمت نازل ہو۔ غرض جب اس آفتاب نے مدینہ میں طلوع کیا تو مدینہ والوں کے لیے دن چڑھ گیا اور مکہ میں علامات غروب پیدا ہوئے، اور وہ دو تغیر عظیم ظہور میں آ گئے جن میں دن محدود ہوتا ہے، لیکن جب موقت اور مقرر طور پر کسی دن یا تاریخ کا وعدہ ہو جائے تو اس سے انسانی دن اور تاریخیں قطعاً اور یقیناً مراد ہوتی ہیں، ورنہ کبھی ابتلاء کے طور پر ربانی اصطلاحات درمیان میں آ جاتی ہیں، مگر بئیں ہما نفس سے پیشگوئی میں فرق نہیں آتا۔ پیشگوئی کے بارے میں یہ کامل تحقیق ہے، اس پر تمام انبیاء اور اولیاء کا اتفاق ہے۔ پھر ان لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہے جو جلد زبان کو کھولتے ہیں اور حق کے کھلنے تک انتظار نہیں کرتے۔